السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللہ پاک کو اپنے بندے بہت پسند ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. گناہگار سے گناہگار بندہ، فاسق اور فاجر، جو کسی پل بھی اللہ پاک کو راضی نہیں کر سکا، ہر لمحہ ہر لحظہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، میرے اللہ کو وہ بھی پسند ہے. اللہ اس کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے تاکہ میرا یہ بندہ جہنم میں نہ چلا جائے، عذاب نہ سہے، ہر پل اللہ جل شانہ کی رحمت اس کی طرف بھی متوجہ رہتی ہے، حتیٰ کہ ساری عمر کفر میں رہنے والا، اللہ کے مقابلے میں اللہ بنانے والا، رب کے مقابلے میں رب بنانے والا، مشکل کشا کے مقابلے میں مشکل کشا بنانے والا، حاجت روا کے مقابلے میں حاجت روا بنانے والا، جس وقت اسے اللہ کے بارے میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے جسے میں بھولا ہوں، تو اسی پل میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اسی پل، اسی لمحہ، اسی لحظہ، اور ایک پل میں اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، بندے جو پسند ہوئے. تو اللہ جل شانہ کی پسند کا خیال رکھنے والا ہمیشہ پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ کی پسند کو پسند کرنے والا. تو اللہ کو اپنے بندوں سے محبت، تو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا اور ان کی آخرت کا خیال رکھے گا اور ان کی دنیا کا خیال رکھے گا، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہ جذبہ اور یہ ذمہ داری اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دی. ختم نبوت کے صدقے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ جذبہ امت کو ملا، پھر امت میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس جذبے کو اپنا مشن بنایا. ان میں ایک ہستی ہیں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے امت کا درد، مخلوق کا درد، مخلوق کا غم ایسا بنایا کہ آج ان کی تربت لاہور میں ایک پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں، درد ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے اور غم ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، کہ تاریخ اٹھاؤ، میری اماں کی تربت کہیں اور ہے، میرے ابا کی تربت کہیں اور ہے، میرے آبا و اجداد کہیں اور سو رہے، افغانستان کے غزنی میں، اور میں لاہور کی مٹی پہ اپنی کروٹیں لے رہا ہوں، جنت کی آسودگی میں، جنت کی راحت میں. اللہ والوں کی قبریں نور سے پر ہوتی ہیں، اولیاء کی قبریں. یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے کہ ہمارے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو جائے، جیسے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر ایک احساس پیدا ہوا، غم پیدا ہوا، اور یہ احساس غم بیٹھنے نہیں دیتا. یکو بکو، یہ کریا بکریا، اقلیم با اقلیم، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے. جذبہ کوئی بھی ہو، ایک بندے کا جذبہ تھا، اس کو مرغے پالنے کا شوق تھا، تو وہ کو بکو پھرتا تھا، جہاں اعلیٰ قسم کا مرغا، اس کی بولی لگاتا تھا، پھر گھر کے برتن بیچنے پڑتے تو بیچ دیتا تھا وہ مرغا، وہ لے کے اس نے آنا ہے. ایک صاحب کو کتوں کا شوق تھا، پھر حکا بھر کے چارپائی پہ بیٹھ کے ایسے کش لگاتا تھا اور کتے سامنے بندھے ہوئے ہوتے تھے اور خوش ہوتا تھا. خوش ہوتا تھا اور کتوں کو بیٹا کہتا تھا، شوق تھا، خود نہیں کھاتا تھا، مکھن کھلاتا تھا ان کو، بادام کھلاتا تھا. میں نے کئی گھوڑے والے دیکھے، مربع آملے کے ٹین لے جاتے ہیں، گھوڑے کو کھلاتے ہیں، چاندی کے ورک کھلاتے ہیں، خمیرہ گاؤزبان کھلاتے ہیں، دل کی تقویت کی چیزیں کھلاتے ہیں، ایئر کنڈیشن کے نیچے گھوڑے کو سلاتے ہیں، یہ اندر کا عشق پھر مراتا ہے، پھر آتا ہے، یہ سب کو چھڑوا دیتا ہے. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ اندر کا عشق تھا، ان کے اندر یہ اندر کا غم تھا، جس غم نے اپنا گھر چھڑوا دیا. آج ان کی تربت لاہور میں ہے، اور اس بات کا ایک مکمل ثبوت ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کی مخلوق تک مدینے والے کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے تو سودا سستا ہوتا ہے، مہنگا نہیں ہوتا. یہ پیغام ہے. اور جب عشق پکا ہوتا ہے تو اس پہ، اس سے نکلی ہوئی باتیں پھر اوپر عرش پہ قبول ہوتی ہیں. ہزار صدی سے زیادہ، 11 صدی کے قریب ان کی آمد، لیکن 5ویں صدی میں تشریف لائے تھے، ان کا لاہور میں آنا 5ویں صدی میں ثابت. 5ویں صدی کے بعد اس امت میں لکھنے لکھانے کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ گیا، کتابیں لکھنے کا، تفسیریں لکھنے کا، علم لکھنے کا بڑا. لیکن 5ویں صدی کی دور میں جو کتابیں باقی بچی ہیں وہ صرف انگلیوں پہ گنی ہوئی کتابیں ہیں. تاریخ جو کہتی ہے ان میں ایک کشف الموجود بھی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نظر نہیں آتی. 5ویں صدی میں لکھی ہوئی کتابیں جتنی بھی ہیں وہ صرف گنی ہوئی ہیں، ان میں ایک کشف الموجود بھی ہے جو کہ اس وقت زندہ و تابندہ اور موجود ہے، اور دنیا کے کئی زبانوں میں پڑھی جا رہی ہے لیکن پڑھائی نہیں جا رہی. یہ سعادت میرے شیخ حضرت قبلہ خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہے. انہوں نے یہ کتاب پڑھائی. اب ٹوٹا پھوٹا میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں، پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی نہیں جا رہی. ایک درد ہے اس کتاب کے اندر، ایک غم ہے اور ایک کڑھن ہے، ایک فکر ہے جو منتقل ہوتا ہے، درد عالم میں منتقل ہوتا ہے اس کتاب کے ذریعے، اور ایک پیغام منتقل ہوتا ہے، پیغام منتقل ہوتا ہے کہ لوگوں جب بھی کہیں دیکھنا دنیا کے اندر کوئی درد ہے تو اس کے پیچھے کوئی درد مند ملے گا. ہاں، کوئی ہم ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہم درد ملے گا. ہم غم، غم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. کوئی ہم ہے اگر، کہیں کوئی غم ہے، ہم درد ہے، تو اس کے پیچھے ہم درد ملے گا. کوئی درد ہے تو اس کے پیچھے کوئی ہم درد ملے گا. کوئی ہم ہے تو اس کے پیچھے ہم درد ملے گا. کوئی ملے گا پیچھے، اور اس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں تک پیغام پہنچاتے رہیں گے. یہ اللہ کا نظام چلتا رہے گا. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. اللہ پاک کے بندوں تک یہ پیغام اللہ پہنچاتا رہے گا. کشف المحجوب کا آج کا سبق شیخ فرماتے ہیں، ہماری تیسری فصل چل رہی ہے، یعنی 3rd chapter چل رہا ہے، تیسری فصل. تو شیخ فرماتے ہیں، جب باطن کے لیے تو نے ایسے گدڑی بنا لی تو اپنی زہری بدن کے لیے بھی ایک گدڑی بنانی چاہیے. اور میری اس بارے میں ایک علیحدہ کتاب ہے. شیخ فرماتے ہیں، میری اس بارے میں ایک علیحدہ کتاب ہے جس کا نام ہے اسرار الخرق والمونات، یعنی حجاب و کشف. اس کا ایک نسخہ مرید کے پاس ہونا چاہیے. شیخ فرماتے ہیں، میری یہ کتاب ہر میرے مرید کے پاس ہونی چاہیے. معلوم ہوا مرشد بعض اوقات بعض کتابیں مرید کے لیے منتخب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اس کی سلیکشن ہوتی ہے. یہ کتاب ضرور پڑھو، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، منتخب حدیث ہے، آداب معرفت ہے اور شجرہ طیبہ ہے، عرض کرتا رہتا ہوں. اس کا ایک نسخہ مرید کے پاس ہونا چاہیے. لیکن جب مرید نے یہ گدڑی پہن لی تو اگر وہ حال اور وجد کے غلبے میں اس گدڑی کو پھاڑ ڈالے تو وہ قابل تسلیم اور معذور سمجھا جائے گا. اگر وہ اپنے اختیار سے اور طریقت کی شرط کو جانتے ہوئے اس کو پھاڑے تو اس کے لیے گدڑی رکھنا مسلم و ضروری نہیں. اگر وہ ایسے ہی رکھے جس طرح زمانے کے دوسرے گدڑی پوش میں سے کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی ان میں سے ہوگا جو ظاہر پر بغیر باطن کے کفایت کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان بزرگوں کے لباس پھاڑنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جب ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف انتقال ہوتا ہے وہ فوراً اس لباس سے اس مقام کے حصول کے شکریہ میں باہر آتے ہیں اور گدڑی کے سوا دوسرے کپڑے فقط ایک مقام کا لباس ہوتا ہے. غرض گدڑی طریقت فقر اور صوفی کے کل مقامات کا ایک جامع لباس ہے اور ان تمام مقامات سے باہر نکلنا ان سب مقامات سے بیزاری کا ظاہر کرتا ہے. اور اگرچہ یہ مقام اس مسئلے کے بیان کا نہیں بلکہ اس کو خرق اور کشف حجاب السماء کے باب میں بیان کرنا چاہیے تاہم میں نے یہاں اتنا اشارہ اس لیے کر دیا کہ یہ لطیفہ فوت نہ ہو جائے اور اپنے محل پر انشاءاللہ اس امر کی پوری تفصیل بیان کر دوں گا. نیز مشائخ کے طریقت نے فرمایا کہ گدڑی پہنانے والے مرشد کو حقیقت و طریقت میں ایسی قوت ہونی چاہیے کہ وہ طریقت سے بیگانہ شخص کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ طریقت سے آشنا ہو جائے اور جب گدڑی ایک گناہگار کو پہنا دے تو وہ اولیاء اللہ میں سے ہو جائے. ایک دفعہ میں اپنے شیخ کے ہمراہ ملک آذربائیجان میں جا رہا تھا. دو تین گدڑی پوشوں کو دیکھا وہ گیہوں کے ڈھیر پر کھڑے تھے اور اپنی گدڑیوں کے پلے بچھائے تو کسان نے ان میں کچھ غلہ ڈال دیا. شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی پس ان کی تجارت کچھ نفع مند نہ ہوئی اور دراصل وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. تو میں نے اپنے مرشد سے یہ لوگ کس بھی حرمتی کی وجہ سے اس بلا میں مبتلا اور مخلوق کے سامنے رسوا ہوئے فرمایا ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی حرص تھی اور انہیں دنیا جمع کرنے کی اور کوئی حرص بھی دوسری حرص سے بہتر نہیں ہوتی. بلا امر شریعت دعوت کرنا خواہش نفس کی پرورش کرنا ہے. حضرت جنید سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے باب الطلق پر ایک نہایت خوبصورت یہودی کو دیکھا. میں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی یا خدایا اس کو میرے پاس بھیج تو نے اس کو کتنا خوبصورت پیدا کیا. ابھی تھوڑی مدت ہی نہیں گزری تھی کہ وہ یہودی میرے پاس آ کر کہنے لگا اے شیخ مجھے کل میں شہادت پڑھائی ہے وہ مسلمان ہوا اسلام کا ایسا شدائی بنا کہ تھوڑے دنوں بعد اولیاء اللہ میں شمار ہوا. شیخ ابو علی سینا سے لوگوں نے پوچھا گدڑی پہننا کس کے لیے جائز ہے. آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو مملکت الہی کے تمام اسرار سے مطلع ہو. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اور حال جاری نہیں ہوتا مگر قضاء و قدر اس کو اس کے آگاہ کر دیتے ہیں. پس گدڑی صالحین کا نشان اور نیک لوگوں کی علامت اور فقرا اور اہل تصوف کا لباس ہے. فقر و صوف کی حقیقت کا مطالب اس سے بیشتر کلام ہو چکا ہے. اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کے لباس کو دنیا جمع کرنے کا ذریعہ اور اپنی خرابی کا پردہ بنائے تو ان کی وجہ سے اس لباس کے اہل کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں. اہل ہدایت کے لیے اتنا بیان کافی ہے کیونکہ اگر میں اس کی شرح بیان کرنے لگوں تو اس کتاب سے جو مقصود ہے وہ فوت ہو جائے گا اور توفیق قبضۂ قدرت الہی میں ہے. آج کے سبق میں شیخ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ آج کے سبق ایک چیز جو شیخ نے فرمائی ہے اگر کوئی حال اور وجد کے غلبے میں اس گدڑی کو پھاڑ ڈالے تو وہ قابل تسلیم اور معذور سمجھا جائے گا اور اگر اپنے اختیار سے اور طریقت کو شرط جانتے ہوئے اس کو پھاڑے تو اس کو گدڑی پہننا ضروری ہی نہیں ہے. اب حال اور وجد کی اگر تذکرہ آیا تو میں آج حال اور وجد کو بیان کروں گا کہ حال اور وجد کیا ہے. انسان جب عشق انتہا پہ پہنچتا ہے تو اس کے حواس اس کے بس میں نہیں رہتے حواس، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، سہنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے کی قوت، چلنے کی، پکڑنے کی، محسوسات، حواس اس کے بس میں نہیں ہوتے. اسلام نے پاگل کے لیے، پاگل کو نماز سے مستثنی قرار دے دیا کہ پاگل کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں کائنات کے نظام. جب انسان پہ کسی چیز کا حال واضح ہوتا ہے، اور حال اس وقت آتا ہے جب دل میں کوئی چیز اندر ہی اندر ہو جائے، پھر دل میں اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اور آ جاتی ہے. میرے حضرت فرماتے تھے، مجھے ایک دفعہ فرمایا، کبھی کسی مجذوب کا جھوٹا نہ پینا. بعض اوقات مجذوب کا جھوٹا پینے سے انسان مجذوب ہو جاتا ہے. پھر دنیا میں، پھر وہ دنیا سے آ رہی ہے، نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، گم کر گما یک رو رہن. پھر وہ دنیا میں اس کو کچھ بھی پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ مومن کے لیے اللہ نے دونوں جہان بنائے ہیں، اور مومن پہ اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، گھر کی، بچوں کی، اپنوں کی، غیروں کی، حقوق بھی رکھے ہیں، فرائض بھی رکھے ہیں، دنیا کے نظام سارے مومن کے لیے رکھے ہیں. مومن کو مستی اور وجد کی دنیا نہیں دی. یہ کیفیت اگر کبھی ہو جائے بے بسی کی حالت میں، اس پہ پکڑ نہیں، خود اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنا، دنیا سے بیزار، گھر سے بیزار، اولاد سے بیزار، زندگی کی ہر چیز سے، لباس سے بیزار، جسے میں عام طور پہ عرض لفظ کرتا ہوں کہ تسبیح خانہ ملنگ نہیں بناتا، اور نہ بننا ہے، اور نہ اس کی چاہت کرنی ہے. گھر میں رہنا ہے گھر والوں کو، دنیا میں دنیا والوں کو، سب کو ساتھ لے کے چلنا. وجد آتا کس وقت ہے، حال آتا کس وقت ہے؟ وجد کس وقت آتا ہے، حال کس وقت آتا ہے؟ کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا کہ بندہ آیا، اسے فرمایا کہ آج کے بعد فرض اور سنتیں واجب پڑھا کر، بس واجب اور سنتیں جو موقع ہیں، باقی سب چھوڑ دے، نفل چھوڑ دے، تلاوت چھوڑ دے، ذکر چھوڑ دے، عبادات چھوڑ دے، مراقبہ چھوڑ دے، سب کچھ چھوڑ دے، بس سارا دن درود شریف پڑھ، فرائض پڑھ، واجب پڑھ اور سنتیں موقع ہیں، بس وقت سب چھوڑ دے، تات کو اٹھنا، تہجد سب چھوڑ دیں. معالج ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کو کیا علاج دینا. میں نے ایک بندے سے کہا کہ لطیفوں والی کیسٹ لے، وہ سن. میں نے کہا لطیفوں والی کیسٹ لے، وہ سن، سب تسبیحیں چھوڑ دیں. کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنے آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، مسلمان تو رہ جائے. اس لیے کہتے ہیں، میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، اپنے مرشد کو اطلاع دیں، اپنے شیخ کو اپنے حال کی، احوال کی اطلاع دیں. جواب ملنا ضروری نہیں، اطلاع دینا ضروری ہے. اپنے اچھے حال کی اطلاع دیں نہ دیں، برے حال کی اطلاع ضرور دیں. جو ظاہری مریض ہوتا ہے، جسمانی مریض، وہ اپنے معالج کو اطلاع دیتا ہے پل پل کے. باقاعدہ گھر میں ایک چارٹ ہوتا ہے، اور اس چارٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، آج میری شوگر اتنی تھی صبح، بلڈ پریشر اتنا تھا، میں نے چیک کیا تھا، شام کو میرا بلڈ پریشر اتنا تھا، اتنا تھا. ایک چارٹ ہوتا ہے، وہ لکھتا ہے یا مریض اگر سیریس ہو تو اس کا جو خادم ہوتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈاکٹر یا اس کا اسسٹنٹ مقرر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے اور اطلاع دیتا ہے. ہم روحانی سنجیدہ پیچیدہ مریض ہیں, ہم روحانی سنجیدہ پیچیدہ مریض ہیں, ہمیں اطلاع دینی چاہیے. اگر اطلاع نہ دی تو ایک بات صاف کہہ رہا ہوں, مرشد سے یقین ہٹ جائے گا, بے یقینی کی کیفیت ہوگی, عظمت ختم ہو جائے گی, پھر یہ کھوکھلا جسم چلتا پھرتا پھر رہا ہوگا, ترقی ختم ہو جائے گی. پھر یہ بس ایسے جسم چل پھر رہا ہوگا, ترقی اس کی ختم ہو جائے گی. پھر دوسروں کی ترقی پہ یا تو حیرت ہوگی یا بے یقینی ہوگی, دو چیزیں ہوں گی. یا کیا ہوگا, یا حیرت ہوگی یا بے یقینی ہوگی. حال کس وقت آتا ہے اور وجد کس وقت آتا ہے؟ ایک لفظ بتاتا ہوں, من جد وجد, کیا معنی پا لیتا ہے؟ وجد کے معنی کیا ہے؟ پا لینا. اب پہلے وجد کے معنی میں جائیں, وجد کے معنی ہے پا لینا. کس کو پا لینا؟ اس ذات کو جو پردوں کے پیچھے ہے. یومنون بالغیب کا نام ہے اس کا, اس کو پا لیا جس نے. جب اس کو وہ پا لیتا ہے پھر اپنے آپ کو بھول جاتا. یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا, اور کاٹنے میں پتہ ہی نہ چلا کہ اپنی انگلیوں کو کاٹا ہی نہیں کاٹا. یہ تو اللہ جل شانہ کے حسن سے ملا ایک حسن تھا, میرے اللہ کا حسن کیا ہوگا. اور جو اللہ کو اور اللہ کے حسن کو پا لیتا ہے ایسا مبحوت, باقاعدہ تصوف میں اصطلاح ہے مبحوت کی, مبحوت یا متحیرین, یا پہلا لفظ کیا ہے, یا دلیل المتحیرین. یہ وہ متحیر ہو جاتا ہے. متحیر کہتے ہیں, اب میری طرف دیکھنا, ایسے منہ میں انگلی, ایسی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, ہاں ہے نا, خود بخود منہ کھل جاتا ہے. اس لیے میت کا منہ کھل جاتا ہے, میت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اس کی منہ, اس کی داڑھی, اس کی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. اور بعض اوقات اس کا منہ بند نہیں ہوتا, اسے زور سے کپڑے سے باندھنا پڑتا ہے. یہ وجد ہے, یہ وجد ہے. میت بھی وجد میں ہوتا ہے. وہ مقام جو سنا تھا, کیونکہ مرنے والے کو اسے اس کا اصل مقام دکھا دیا جاتا ہے. غور سے سمجھیے گا, مرنے والے کو موت کے وقت اس کا اصل مقام جنت یا جہنم. جب جنت دیکھتا ہے, سنی تو تھی لیکن سنی اور دیکھی میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جنت, ہاں بس حیرت. دنیا کی حیرت میں بندے مر جاتے ہیں. ہمارے چودھری حشمت علی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ, فوت ہو گئے. مجھے خود سنایا, ایک بندہ تھا اس کا نام تھا اللہ بشکیر نیم, کہتے تھے اسے. کہنے لگے وہ رات کو ہنستا ہوا میرے پاس آیا. اس کی جگہ غلہ منڈی شہر سے باہر گئی, اس کا رقبہ تھا وہاں, اس کا رقبہ اس غلہ منڈی میں آ گیا تو زہر قیمتی بن گیا. کہنے لگا خوش تھا, کہنا چوہی صاحب وہ میرا رقبہ غلہ منڈی میں آ گیا. میں نے کہا یا اللہ خیر ہو. صبح پتہ چلا کہ اللہ باشکیرنی مر گیا. خوشی میں, اسے کہتے ہیں شادی مرگ, حالت وجد میں بندہ مر جاتا ہے. کچھ تو گانے خنجرے تسلیم را, ہر زمان از غیب جانے دیگر است. مر گیا. ایک درویش تھے, نعت خان تھا, اس سے یہ سن رہے تھے. فرمایا مقرر پھر کہو. اس نے پھر یہ پھر کہو پھر, اور کرتے کرتے وہیں مر گئے, دل پھٹا اور مر گئے. یہ وجد ہے. متحیر متحیر حیرت ہے. اس کے سامنے ایک جہان کھلتا ہے اور وہ ہوتا ہے حیرت کا جہان, اور وہ حیرت کا جہان ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا, یا بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے, یا پھر اپنے حال سے بے حال ہو جاتا ہے. پھر کپڑے کا حال نہیں, ہاں پھر لباس کا حال نہیں, پھر کھانے کا حال کا پتہ نہیں, پھر پینے کے حال کی خبر نہیں, کچھ خبر نہیں. اپنی زندگی اپنے لباس سے بے خبر ہو جاتا ہے. ٹیک والوں کو اٹھا دو, اٹھا دو ان کو, اپنے حال سے بے خبر ہو جاتا ہے. اب کچھ نہ کچھ وجد کی سمجھ آ رہی ہے. یہ وجد ہے. پھر اسے اپنی کیفیت کی خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں ہوں. پھر انسان اپنے وجود سے لا علم ہو جاتا ہے. انسان کو اپنے وجود کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں وجد. اگر سچا ہو تو اور سچے وجد میں بندہ سچے وجد میں بندہ احکامات الہی اگر اس سے چوک جائیں تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں, کیونکہ وہ مغلوب الحال ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے, دیوانہ ہوتا ہے. اس کی دیوانگی میں اس پہ اگر نماز کا وقت ٹل جائے, ہاں وہ بعد میں اگر قضا پڑھ لے تو اس وقت کی قضا کا جو عتاب ہے یا عذاب ہے یا پکڑ ہے وہ اس پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اپنے حال ہی نہیں. بعض اللہ والے ایسے ہیں, اللہ جل شانہ کا نفی اسبات کا جب ذکر کرنے بیٹھتے تھے, نفی اسبات کا, تو جب اس میں ذات پہ پہنچتے تھے تو غلبے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ تین تین دن بے ہوش رہتے تھے. ان کے خدام ان کے منہ میں پانی ڈالتے رہتے تھے, بس تین دن بے ہوشی کی حالت میں ہوتی تھی. اور وہ ظاہری بے ہوشی ہوتی تھی, اصل وہ وصال ہوتا تھا. وصال کہتے ہیں ملاقات کو. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ وجد ہے, یہ وجد ہے. تو وجد اس وقت ہوتا ہے جب کچھ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. یہ جب امتحانات کا یہ رزلٹ ہوتا ہے نا, ہمارے جب رزلٹ آنا ہوتا تھا اس دن عجیب کیفیت ہوتی تھی. میٹرک کا رزلٹ ہے, اس کے بعد دوسری کلاسوں کا رزلٹ ہے, پھر اس سے اگلی کلاسوں کا رزلٹ ہے, پھر فرسٹ ایئر کا, پھر سیکنڈ ایئر کا, پھر اس سے آگے آگے وغیرہ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رزلٹ تھا,
تو وہ جو کتاب ہوتی ہے جس میں رول نمبر لکھے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے؟ گزٹ. اب وہ تھی وہ پانچ پانچ روپے لے کے نا وہ دکھا رہے تھے پانچ روپے. ایک بندہ ڈاٹا تھا وہ سارے کو ایسے ہٹا کے نا اس نے سب کو ایسے پھینک دیا اپنا رول نمبر تلاش کرنے لگا. اور ایک بندہ مسکین سا تھا وہ فرسٹ آیا اور جو سب کو تھا وہ فرسٹ نہیں آیا جو طاقتور تھا. اور مسکین بندہ جو ہے وہ بیچارہ بولتا چالتا بھی کم تھا کمزور سا تھا. اس نے جب دیکھا نا رول نمبر اپنا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے فیصد نمبر 90% نمبر لیے اس نے اور وہ فرسٹ آیا, تو اس وقت اس کی کیفیت میں نے دیکھی میں فرسٹ آ گیا, یہ دیکھو میرا رول نمبر میں فرسٹ آ گیا. اس کے اندر کی کیفیت اور تھی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو اس نے یوں یوں دیکھا ایسے احساس ہوا ہو کہ میں کہاں ہوں. اس خوشی میں اس کے اندر ایک وجد کی کیفیت تاری ہو. غم کو پالے تو وجد, غم میں لوگ مر جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں یا قومے میں بے ہوش ہو کے جاتے ہیں. خوشی کو پالے تو وجد, اچانک خوشی آ جائے سرپرائز, اچانک خوشی تو وجد. روح کی دنیا سے سالہ سال نہیں صدیاں ہو گئیں, ہمارا اڑنا بچھونا تو کیا شناسائی ختم ہو گئی, جیسے کہتے ہیں دعا سلامی ختم ہو گئی, سلام علیکی بھی ختم ہو گئی روح کی دنیا سے. اڑنا بچھونا تو اور دور کی بات ہے, تو شناسائی ختم ہو گئی روح کی دنیا سے. ورنہ مومن ہو اور اس کو وجد نہ آئے. شیخ عبد الباسط عبد الصمد مصر کے شیخ عبد الباسط تھے, قاری باسط جیسے کہتے تھے, وہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو کفار انگریز حیرت میں دیوانے ہو جاتے تھے, ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن قرآن کی طاقت اور اثر اور قرآن کا لہجہ اور قرآن کے لفظوں کی تاثیر ان کو دیوانہ کر دیتے تھے. کئی اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جیل میں جب قرآن پڑھتے تھے, ملتان جیل سہیوال جیل پنجاب کا کالا پانی تھا, حالات جو کتابوں میں لکھے ہیں منٹکمری کی جو سہیوال کی جو جیل تھی یہ پنجاب کا کالا پانی تھا, بڑے سے بڑا سیاسی مجرم سہیوال کی جیل میں بھیج دیا جاتا تھا. اور ایک درویش رات کو اٹھے ہیں اور اٹھ کے جو مسلح پھیکڑے جو قرآن پڑھنا شروع کیا, ہندو جیلر سارے اکٹھے ہو گئے دیوانے ہو گئے کیا پڑھ رہا. ایک نے دوسرے سے کہا قرآن ہے مسلمانوں کا, کہا قرآن تو پہلے بھی سنا تھا کوئی لے جا اور ہے, کیا بات تھی. ان کے پڑھنے میں وجد تھا وجدان تھا. وجد تھا وجد. گانے والوں کے استاد بننے خان تھے ایک, استاد بننے خان گوالیار کے نعمت خان اور حشمت خان دو بھائی تھے جو دماب گوالیار کے شاہی گویے تھے اور اپنا فن کسی کو نہیں دیتے تھے, کلاسیکل موسیقی پرانی موسیقی جو آج ختم ہو چکی ہے اس کے با کمال تھے. پنجاب سے گیا یہ بندہ اور ان کے جا کے ان کے گھر کی ملازمت کر لی, نوکر بن گیا, یہ نہیں کہا میں کچھ سیکھنے آیا ہوں. 12 سال ان کے گھر میں ان کی صفائیاں خدمت جوتے اور ان کا فن دیکھتا رہا, بس صرف دیکھتا رہا, ان کے ساز و آواز, ان کے انسٹرومنٹس, ان کی چیزوں کو آج تک کس نے چھوا نہیں. بنے خان نواب گوالیار کے جو شاہی گویے تھے ان کے فن کو صرف دیکھتا رہا. اس کے اندر ایک وجد تھا, دیوانگی تھی. 12 سال کے بعد کہنے لگا, سچ تو یہی ہے, میں آپ کا غلام اور خادم ہوں. میں پنجاب سے آیا تھا صرف آپ سے فن سیکھنے کے لیے. سنا ہے کہ آپ کسی کو فن نہیں سکھاتے, تو میں آپ کا غلام بن گیا, میں آپ کا خادم بن گیا, مجھے فن سکھا دیں. دیکھ کے کہنے لگے, تو نے سب کچھ سیکھ لیا ہے, جا یہ فن ہمارا پھیلا. اور واقعی اس نے سب کچھ سیکھ لیا تھا دونوں بھائیوں سے. یہ وجد ہے, یہ دیوانگی ہے, جس نے 12 سال تک ان کا پانی بھروایا, ان کے حقے بھروائے, ان کے گھر کی خدمت گزاری اور نوکری کروائی 12 سال تک. اور پھر پوری دنیا نے کلاسیکل موسیقی میں ایک نام دیکھا, وہ استاد بنی خان کا تھا. استاد گھسیٹ خان بھی تھے لکھنؤ کے, لیکن وہ ان سے نیچے تھے. استاد بنی خان ان سے اونچے تھے. اس نے 12 سال ان کی خدمت کی. یہ وجد ہے. کیا وجد صرف موسیقی پہ سر دھننے کو کہتے ہیں؟ نہیں. تو وجدان کسی چیز کے اندر کھو جانے کو کہتے ہیں, وجد کسی چیز کو حاصل کر لینے کو کہتے ہیں. وہ موسیقی کا دل دادا ہو, وہ قرآن کا دل دادا ہو, وہ کملی والے کے درود کا دل دادا ہو, وہ مدینے والے کے عشق کا دل دادا ہو, وہ گنبد خضرا کے مالک اور اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کے عشق اس کا دیوانہ ہو. یہ وجد ہے, یہ وجد ہے. اور اس وجد کو پانے والا بندہ, جو اس وجد کو پا لیتا ہے, اس کے اندر جو وجدان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, بس وہی اصل کمال ہوتا ہے. اس وجدان کو پا لیں, اس وجدان کو پال. ہمارے اندر جو اس وقت تہ تک نہ پہنچنے کی جو کمی ہے, وہ اس وجدان کو نہ پانے کی, ہم اس وجدان تک نہیں پہنچے. اس وجدان تک نہیں پہنچے. میری باتیں بڑی, شاید میں نے آج جو باتیں کہیں آپ کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں, لیکن یہ حقیقت ہے. وجد سے کہتے ہیں, جب اللہ جل شانہ کی محبت میں انسان پاگل ہوتا ہے. موسیقی, کلاسیکل موسیقی میں پاگل ہوا, اس نے گھر چھوڑ دیا. استاد عبد المالک صاحب رحمت اللہ علیہ پچھلے ہفتے فوت ہوئے. میرے بھی استاد تھے, میرے والد صاحب رحمتہ اللہ کے استاد تھے, 100 سال کے قریب فوت ہوئے. ان کے والد صاحب تھے مفتی واحد بخش صاحب, ان کی تربت میں میں لے بھی گیا تھا. حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے. حاصل پور کے ساتھ آگے قائم پور ہے, وہاں کی ایک بستی کے رہنے والے تھے. اور جو کپڑا بنتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, جو لاہے تھے, بس ایک وجد تھا علم کا. حاصل پور کی اس بستی سے نکلے. استاد عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میں جاتا تھا دعا کرانے کے لیے, کوئی ہدیہ لے کے ان کی زیارت کرنے جاتا تھا. بہت بوڑھے تھے, میرے بھی استاد تھے, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد تھے. ابھی پچھلے ہفتے فوت ہوئے, اطلاع ملی آج ان کو, 8-10 دن ہوئے فوت ہوئے. ایک دفعہ فرمانے لگے, میرے ابا جان وہ ایسا وجہ تھا علم کے ساتھ اور مدینے والے کملی والے کے ساتھ گھر سے نکل گئے. سال ہر سال پتہ نہیں, حتیٰ کہ دو بھائی تھے, ایک کا نام خدا بخش تھا, ایک کا نام واحد بخش تھا. میرے ابا کا نام واحد بخش تھا. ایک بھائی کہنے لگے, پتہ چلا کہ واحد بخش مر گیا ہے, کوئی اغوا ہو گیا یا کہیں گیا مر گیا, پتہ ہی نہیں. سال ہر سال پتہ ہی نہیں, گھر کی خبر کہاں کی خبر, کوئی خبر نہیں. سال ہر سال کوئی دس بارہ پندرہ سال کے بعد ایک خط ملا, اطلاع ملی کہ واحد بخش زندہ ہے. علم حاصل کیا دارالعلوم سے, علم حاصل کرنے کے بعد پھر تھانہ بھون گئے, پھر ایک درویش کی خدمت میں جا کے اپنے آپ کو سر نگو کر دیا. کوئی سو تو نہیں رہا بھائی, اونگ تو نہیں رہا کوئی. دیکھو ایک بندہ مسلسل میرے سامنے اونگ رہا ہے. اپنے آپ کو دیوانہ کر دیا, اور وہ خانقاہ بھی اس درویش کی تھی جہاں مسلسل ایک ایک چیز پہ روک ٹوک ہوتی تھی. تم ایسے کھڑے کیوں تھے, تو ایسے بیٹھا کیوں تھا جیسے میں سونے نہیں دے رہا, ٹیک بھی نہیں لگانے دے رہا, کتنا ظالم ہوں. وہ عبد الجبار مجھے یاد ہے, یوں اونگ رہا تھا. عبد الجبار خرا دیا تھا, عبد الجبار اونگ رہا تھا. میں نے کہا عبد الجبار سب کرو. کہہ چھوڑو, تو تجھے تو گھر سونے کا موقع ملتا ہے, یہیں مسجد میں آ کے تو سونے کا موقع ملتا ہے, تم یہاں بھی نہیں سونے دیتا. مجھے عبد الجبار خرادیا یاد آیا تھا. جب سوتا ہوا دیکھتا نا سمی کو, تو مجھے عبد الجبار خرادیا یاد آیا تھا. کوئی بارہ پندرہ سال کے بعد خط ملا کہ واحد بخش زندہ ہے. کہہ رہے میرے ابا جی زندہ ہیں. پھر وہ درویش کے پاس گئے, وہاں خدمت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے 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 ایسا کمال حاصل کیا. مجھے مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں سے خط آیا کہ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے جتنے خلفاء ہیں ان خلفاء کے حالات کی پر کتاب چھپ رہی ہے. تو حضرت مفتی واحد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات آپ بڑے ہیں, آپ لکھ دیں. تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ حالات کی خبر تو ہے, کچھ خفیہ حالات بھی چاہیے, تو اس کے لیے مجھے ان کے خطوط چاہیے. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ مرید جو خط لکھتا تھا نا اسی خط کے اوپر جواب دیا جاتا تھا, اور وہ خط سمیت واپس آ جاتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب خط گھر جمع تھے, اب بھی ہیں خط, اب بھی ہیں. ان کا بیٹا ہے وہ بھی مفتی ہے, اب بھی ان کے پاس وہ خط ہیں. اپنے مرشد کو یہ خط لکھا, حضرت آپ کی توجہات اور دعاؤں سے اب اللہ کے فضل سے روزانہ سوا لاکھ نفی اسبات, سوا لاکھ اسم ذات, سوا لاکھ دروش شریف, سوا لاکھ سلطان الاذکار, یہ چیزیں روزانہ سوا سوا لاکھ ہوتی ہیں. سوا لاکھ روز دروشی پڑھتا ہوں. عقل مانتی ہے؟ سوا لاکھ روز لا الہ الا اللہ نفی اسبات, سوا لاکھ روز اللہ اللہ اسم ذات, یہ روزانہ سوا لاکھ کرتا ہوں. ان کے کارڈ تھے جو خط تھے, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. مرشد نے جواب دیا الحمدللہ, اللہم تقبل, اللہ قبول فرمائے, اللہ استقامت عطا فرمائے. یہ مرشد کا جواب تھا. یہ وجد ہے, پا لیا اپنے آپ کو, کھو دیا. خدمت میں لگے رہے سال ہر سال. گھر والوں نے کہا مر گیا. استاد عبد المالک صاحب کے پاس میں تیسری جماعت میں نے پڑھی, دوسری تیسری پڑھی. استاد عبد المالک صاحب, ہم ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے, استاد صاحب کرسی پہ بیٹھتے تھے. اور میرا ایک تھا کلاس والا, میں اس کی دوات میں مٹی ڈال دیتا تھا. اب بھی وہ ملتا ہے. اس دوات کے اندر سیاہی ہوتی تھی, اب وہ جو اس میں پینسل قلم ڈالتا کانے والی, قلم اس کے اندر وہ ہوتی تھی, وہ تو دوات میں تو مٹی ہوتی تھی, پھر دوات ہی ایسی ہوتی تھی ٹیڑھی ہوتی تھی, اس میں نکلتا ہی کچھ نہیں تھا. تو ایک دفعہ استاد عبد المالک صاحب کو اس نے جا کے شکایت کی, استاد جی اس نے طارق نے نا میری دوات میں مٹی ڈال دی. استاد نے کہا ادھر آؤ, خبیث, ایسے خبیث کہتے تھے, شرارتی, ادھر آؤ. تو کس کا بیٹا ہے تو؟ میں نے کہا جی میں فلاں کا بیٹا. وہ تو میرا شاگرد ہے, تیرا باپ تو میرا شاگرد ہے. جی میں نے کہا بس ٹھیک ہے, تو آج کہتا ہوں تو میرے سامنے بیٹھا کر. ایک دم میں نے ان سے عرض کیا, میں استاد جی یاد ہے آپ کو؟ ہنس پڑے. فرمایا کہ نہیں یاد نہیں ہے. میں نے کہا ایک دفعہ آپ نے ایسے کیا تھا, میں نے دوات میں مٹی ڈالی تھی, روز ڈالتا تھا, بیچارے کو تنگ کیا ہوتا میں نے. یہ چیز کیسے ملی؟ سوا لاکھ اسم ذات, سوا لاکھ درود شریف, سوا لاکھ اللہ ہی کیا ہے, لا پتہ ہو گئے, لا مکان ہوئے, وہی لا مکان کے مکین ہوئے, لا مکان کے مکین. بس علم میں کھو گئے. ایک پیر صاحب نے مجھے بلایا, میں دوستوں کے ساتھ گیا. ایک پرانا درخت تھا, ایک بابا بیٹھا ہوا تھا, فوراً بکرا ذبح کیا. میں نے کہا پیر صاحب کے ذبح کرنے والے مشکوک ہیں. میں نے کہا جی ایسا ہے, اگر ذبح ہم کر دیں تو اس کے ٹکڑے, میں نے ایک بندے کو وضو کرایا اور بکرا ذبح کرا. میں نے کہا ذبح تو کر لے, بسم اللہ اللہ اکبر پھیر دے تو ذبیحہ تو ٹھیک ہو. تو اس نے کہا یہ استاد ہیں. کہنے لگے جی استاد صاحب کے پاس لے گئے, پرانے درخت کے نیچے بوڑھا بیٹھا ہوا تھا, ٹانگیں اس کی ختم ہو چکی تھی. اس نے کہا جی یہ میرا استاد ہے, بڑی مشکل سے میں لایا ہوں, اور سوا لاکھ اکھلی جو ہے وہ اس کی مرید ہے. لفظ سمجھیں, سوا لاکھ اکھلی کیا؟ سوا لاکھ طبلہ جو ہے اس کا مرید ہے. استاد بہت بڑا طبلہ نواز ہے. پھر اس نے طبلہ بجایا, جو شاگرد تھا, استاد دور سے بیٹھے ایسے ہاتھ کر رہا تھا. آج صبح میں کہہ رہا تھا, صبح میں نے حدیث کی کتاب منتخب حدیث پڑھی اور میں دوستوں سے کہہ رہا تھا, آج ہی آج میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا, یہ فرض نماز میں مشق کرائی جاتی ہے کہ یار کے اشاروں پہ چلنا بھی کوئی آ جائے. امام اشاروں پہ چلاتا ہے نا, یا ساتھ وضاحت اور جسٹیفیکیشن دیتا ہے. آپ تو نہیں تھے, بیت المقدس میں حاضری تھی میرے خیال میں. تو امام جو ہے وہ اشاروں پہ چلاتا ہے نا, اللہ اکبر کہہ کے. یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی قیام ہے خیال کرنا, اللہ اکبر کہہ کے بنا تو نہیں کرتا رکو کی. فرض نماز سے مراد اشاروں پہ چلانا. جب عشق کی انتہا ہوتی ہے نا, پھر اشاروں پہ بندہ چلتا ہے. عاشق ایک دوسرے سے محبت زیادہ ہو نا, اشارہ کرو, چار بندے کھڑے ہوں, اشارہ سمجھ آتا ہے. وہ اپنے اشارے پہ, چار بندے, آٹھ بندے, سو کھڑے ہوں نا, آپس میں آنکھ لڑتی ہے, اشارے سے اشارہ سمجھ آ جاتا ہے. ایسے ہے یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب دل کی دنیا دل میں چلی جاتی ہے, جب ایک دوسرے کا دل لے لیا جاتا ہے. میرے اللہ کی بندے سے چاہت یہی ہے, یہ بھی وجد ہے کہ میرے بندے نماز کے اندر جیسے اشاروں پہ چلتا ہے نا, نماز کے بعد بھی ایسے اشاروں پہ چل. آ میرے پاس, تجھے نماز اور جماعت کے نام پہ اشاروں میں چلنا سکھاؤں, اشاروں پہ چلنا سکھاؤں. انڈیکیشنز, بس ایسے ہلکے سے اشارے, اللہ اکبر, بس ختم, کوئی وضاحت نہیں, اللہ اکبر, کوئی وضاحت نہیں. پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. یہ سب اشارے ہیں, یہ اشاروں پہ چل رہا ہے, اشاروں, یہ اشارے ہیں. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سے یہ, ہمیں یہ سبق دیتے ہیں, اور میرا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے, یہ وجد ہے, یہ وجد. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ وجد کی دنیا ہمیں دے رہے ہیں, اور یہ کشف المحجوب کا سبق جو آج کا ہے, یہ وجد کا سبق ہے. اللہ پاک اللہ پاک جل شانہ جماعت کے نام پہ اشاروں کی دنیا پہ چلانا چاہتے ہیں بندے کو. یہ بھی وجد ہے. بندہ جس چیز میں کھو جائے پھر وہیں پاتا ہے. یہ سامنے ٹیمپل روڈ پہ بھونڈ پورا چوک ہے, ایک وہاں ایک یاقوت چائے والا ہے. ٹانگیں اس کی ختم ہو گئی ہیں, دکان کا شٹر ہے نہیں, دن رات دکان کھلی ہوئی ہے. اس کو چائے بنانے کا ایسا فن آیا, ساری زندگی اس کی چائے پہ رش ہوتا ہے. اب بھی اس کی دن رات ساری رات اس کو چائے ہی چائے بکتی ہے. چائے بنا 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 کے اس کی چائے میں وہ لذت ہے, مخلوق دور سے صرف چائے پینے آتی ہے. اب بھی اب وہ خود نہیں بیٹھتا, اس کی ٹانگیں ختم, اس کا جسم معذور. چائے بنانا آ گیا اس کو, یہ بھی واجد ہے. اللہ کی محبت میں بیٹھے 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 پاؤں ٹیڑے ہو گئے, اور اللہ کی محبت میں اللہ آ گیا, اس کو چائے بنانا آیا. اس کے ہاتھ میں فن اور کمال ہے, انہیں کہ چائے ہے تو یاقوت کی چائے, بس اس کو چائے بنانا آ گیا. میری نانی اماں سوکھا گوشت اور سوکھی پالک پکاتی تھی, کمال ہے. سوکھا گوشت لے کے نا اس کو دھاگے میں پرو کے اس کو خشک کرتی تھی, اور پالک خشک کر کے سوکھا گوشت اور سوکھی پالک پکاتی تھی لکڑیوں کی آگ پہ. ہاں تندور کی روٹی ہو لکڑیوں کی آگ پہ پکی ہوئی ہو, اور ہاتھ سے لگی اور پانی سے لگی ہو, تھاپی سے لگی نہ ہو, اس کی لذت دیکھ. تو تندور کی روٹی لکڑی سے لگی ہوئی ہو اور ہاتھ سے لگی ہوئی ہو, پانی سے, تھاپی سے لگی نہ ہو. چیزوں کی لذتوں کا حصول ملا, اللہ کے نام کی لذت کو میں کھوئیں تو ملے. لاہوریوں کے اندر لذتیں بڑی ہیں, ذائقے بڑے ہیں, صدیوں سے یہ نظام لاہوریوں کا چشت. لاہور کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آج کی نہیں, دلی اور لاہور کی تاریخ میں یہ چیز ہے. دلی کی نہاری نہ دکھ رہے نہ بیماری. ہاں چاہے بندے کا کولیسٹرول ہی بڑھ جائے سب کچھ اوپر ہو جائے, دلی کی نہاری نہ دکھ رہے نہ بیماری. چیزوں کی لذت میں کھوئے ایسے کھوئے کہ بس اللہ جل شانہ کی محبت اور مدینے والے اور کملی والے کے عشق میں کھوئے نہیں, اس کا وجدان حاصل نہیں ہوا, اس کا وجدان حاصل نہ ہو. پھر ہم سمجھ بیٹھے شاید پاگل ہونے کا نام کو وجدان ہے, قوالی کے نام پہ پاگل ہونا اور دوسرا اس طرح کے سر حرکتیں الٹی سیدھی کرنا اس کو وجدان کہتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے کھپا دینا, اپنے آپ کو مٹا دینا, مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے, یہ وجد ہے, یہ وجد ہے. سال ہا سال لگ گئے, فن آیا, کمال آیا, فن آیا, کمال آیا. کسی کو چائے پینے کا, چائے پلانے کا اور بنانے کا کمال آیا, اور کسی کو کس چیز کا, کسی کو کس چیز کا. ہمارے سال ہا سال لگ جائیں اللہ کو منانے کا کمال آ جائے, اللہ کو پانے کا کمال آ جائے, اور کملی والے اور مدینے والے کے عشق اور محبت دل میں رچ بس جائے, یہ وجد ہے. اس پہ حالات آئیں گے, کبھی رزق کے نام پہ, کبھی مزاج کے نام پہ, کبھی طبیعت کے نام پہ. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آج کشف المحجوب میں یہ سبق دے رہے ہیں, یہ وجد ہے. مجھ کہتے ہیں دیوانگی کو, اگر مجنوں وجد میں نہ ہوتا تو اس کا نام، ایسے کئی لوگ آئے جنہوں نے عشق کیا، کئی آئے کئی چلے گئے۔ سرگودا کے ساتھ مڈ رانجا، ایک جگہ کا نام ہے مڈ رانجا، مڈ رانجا، وہ رانجا نہ ہوتا اور اس کا وجد نہ ہوتا تو ہیر رانجے کی کہانی یہ منظر عام پہ نہ آتی۔ حتیٰ کہ رانجا قوم ہے، کاسٹ ہے، ایک وجد ہے، وجد کسی چیز کے لیے پاگل اور دیوانہ ہو جانا۔ جھانیا کا ایک چک ہے، 14 چک، اس میں ایک شخص تھا اسد نظامی، اس کو ایک وجد تھا کتابوں کا، پھر ایسا وجد تھا، ایسا وجد تھا کہ وہ اس کو کتاب جہاں ملتی تھی اس کا حاصل کرتا تھا، اور ایسے ایسے کہ کمال ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ میری مزدوری کرنی پڑے گی، اینٹیں اٹھانی پڑیں گی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور ایک اور صاحب تھے، ان کو کتابوں کا ایسا وجد تھا، ملتان میں ایک بندے کی لائبریری تھی، بڑی کمال کی لائبریری، ٹاپ کی لائبریری، ذاتی لائبریریاں بعض لوگوں کی ہوتی ہیں، کتابوں کا ان کو شوق ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس گیا اور ان کی لائبریری میں کہا کہ جی مجھے شوق ہے کتابوں کا۔ وہ جاب کرتے تھے، کہنے لگے آپ بشک باہر سے دروازہ بند کر کے چلے جائیں، میں کتابیں دیکھتا رہوں گا، اور اندر سے آئیں تو پھر کھول دیں۔ اپنی سٹیمپ بنوا کے لے گیا، ہر کتاب پہ اپنی سٹیمپ لگانی شروع کر دی، ساری لائبریری پہ اپنی سٹیمپ لگا دی۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے مقدمہ درج کر دیا کہ میری لائبریری اغوائی ہے، فلاں بندے کے پاس ہے، ہر کتاب پہ میری سٹیمپ لگی ہوئی ہے، زندہ باد۔ اور مقدمہ جیت گیا، ساری لائبریری لے گیا، اور بندہ کچھ کر ہی نہ سکا، ثبوت تھا ہر کتاب پہ اس کا، یہ وجد ہے۔ اس میں پھر حلال بھی گیا اور حرام بھی گیا۔ چل، انسان جب وجدان کی دنیا میں آتا ہے پھر وہ اپنی حواس کھو دیتا ہے، وہ عشق کے لیے، وہ حسن کے لیے، حسن کا وجد ہو، وہ کتابوں کا وجد ہو، وہ کتے کے لیے وجد ہو، وہ مرغے کے لیے کسی چیز کا وجد ہو، بس وجد ہے، پاگل پن ہے۔ جو اللہ کی محبت کے لیے اور جو کملی والے کی محبت کے لیے وجدان ہوتا ہے، پھر اس میں بھی بہت سی چیزیں انسان کھو دیتا ہے۔ پھر زمانے کی ملامت، زمانے کی ملامت، اور زمانے کی ملامت اس کے لیے کچھ نہیں ہوتی، زمانے کی ملامت بہت کچھ برداشت کرتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا حضرت علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، وجد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے لیے تعریف اور ملامت برابر ہو جائے، کوئی تعریف کر رہا تو مقصد سے نہیں ہٹاؤں، اور کوئی ملامت کر رہا، لعنتیں بھیج رہا اور اس کو بلا بلا کہہ رہا اور سارا جہان، تو وہ چیز بھی اسے مقصد سے نہ ہٹا سکی، اس کا نام وجد ہے، مقصد سے نہ ہٹا، اپنے مقصد پہ لگا رہا، اپنے مقصد پہ آگے جمع رہا، بس یہ وجد ہے۔ پھر لکھا ہے کبھی اندر سے ملامت، کبھی باہر سے ملامت۔ اندر کی ملامت وساوس، شک، شبہ، وسوسے، اندیشے، یہ اندر کی ملامت ہے، اور باہر کی ملامت لوگوں کے منہ سے، لوگوں کے منہ سے، اپنے بارے میں بھی اور تیرے پیر کے بارے میں بھی، اور جو تن راہوں پہ تو چل رہا اس کے بارے میں بھی ملامت ہوگی، جن راہوں پہ تو چل رہا ان راہوں پہ ملامت، جس طریقے پہ تو چل رہا اس طریقے پہ ملامت، جو تیرا رہبر ہے، پیر ہے، اس پہ ملامت، جو تیری ترتیب ہے اس پہ ملامت۔ اگر تو اس ملامت کو سنتے ہوئے اندر اور باہر کی ملامت پہ اپنے آپ کے قدموں کو استقامت سے لے کے چل رہا، سمجھ لے کہ تو سچا ہے اور یہ وجد ہے، اور تیرے اندر وجدان ہے، یہ وجد ہے۔ اور اگر تو اندر اور باہر کی ملامت سے ڈگمگا گیا تو پھر وجد نہیں تھا، وجد نہیں تھا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، تھوڑے سے حالات آئے گھبرا جاتے ہیں. کہنے لگے جی وہ بیوی بیمار ہے اور سارے ملامت کر رہے ہیں, اس کو جانا چاہیے. میں کہا فوراً جاؤ. بیوی بیمار ہے, ہسپتال میں داخل ہے اور سارے ملامت کر رہے ہیں, جانا چاہیے. میں کہا جاؤ ٹھیک. بڑے دعوے کرتے ہیں, کہتا تھا کہ ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے, اپروٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا, مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا, جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا. تھوڑا سا حال آیا قدم ڈگم گا گئے, تھوڑا سا حال آیا پاؤں ہل گئے, ملامت کو برداشت نہ کر سکے. ان راہوں پہ بڑی بڑی ملامتیں سہنی پڑتی ہیں. تھوڑا سا حال آیا, کبھی تکلیف کا, کبھی غم کا, کبھی دکھ کا, کبھی کڑن کا, کبھی درد کا, کبھی گھر کے اندر, کبھی گھر سے باہر, کبھی دل کے اندر, کبھی دل سے باہر, کبھی ناموافق ہوائیں, کبھی ناموافق حالات, کبھی ناموافق فضائیں. تھوڑا سا حال آیا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ گلی میں چلتے ہوئے اگر کوئی مجھے کہہ دے نا, بعض اوقات گلی میں چلتے میرے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں یا سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کے وہیں کھڑے کر کے مجھے کھڑا کرنا رکھتے ہیں, میں ہاتھ چھڑواتا ہوں تو ان کا وقت وہیں ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پڑھی ہے تمہارا مصلی, یہ پڑھی تمہاری تسبیح, چل میں جا رہا ہوں, تو نے میری بات سنی کیوں نہیں, کھڑا کر کے وقت گیا, محبتیں ساری گئیں, عقیدتیں ساری گئیں. بھائی میں کیا کر رہا ہوں, سارا دن خدمت میں لگا ہوا ہوں, میری تو ہڈیاں دکھتی رہتی ہیں. بعض اوقات میں دبواتا نہیں ہوں, دبانے پہ کوئی بندے آئے تو آٹھ آٹھ بندے تھک جاتے ہیں. پھر اس دن میں نے گنے پکایا تھا, ایک بندہ آیا پسینہ سردی سخت پسینہ میرے اوپر گر رہا ہے, میں اگر نہیں اٹک سے آگے گیا ایک جگہ, کچھ احباب تھے ان سے ملنے ایک بستی میں, اٹک سے آگے تو مجھے کہنے لگا کہ صاحب آپ تھکے ہوئے ہوں گے, میں آپ کے سر پہ تیل لگا. میں کہ نہیں میں عادی نہیں ہوں دبوانے کا کرنا, کوئی مجبور ہوں تو دبا لو. دوسرا بندہ کہنے لگا تو نہیں لگا سکے گا یہ, ان کو آج بندہ تیل لگا. وہ کہنے لگا میں کسی پہ کام کرنے والا دیہاتی ہوں, ان کی چمڑی ادھیڑ دوں گا ایسے کہنے. اس نے باقاعدہ پیچھے کرسی بنائی اور سر پہ تیل لگانے لگا. میں نے کہا اور زور لگا, اور زور لگا, اور زور لگا. چمڑی خشک ہو گئی, پتھر بن گیا. چکوال میں ایک دفعہ ہمارا یہ جنید بھی ساتھ تھا, اس نے اسپیشل کار پہ بندہ بلوایا. اس نے کہا ایک بندہ ہے بڑا سخت ہاتھ ہے اس کو بلواتا ہوں. بلوائیں بندہ کے سامنے آ کے کہنے لگا کیم صاحب ایسے ہاتھ باندھ کے تسی میرے پیو جنید ہی بیٹھا ہو. میں نے کہا بھائی نہیں, خدا نہ خواستہ میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہا, اللہ مجھے معاف کر دے, جسم ایسا سخت ہو گیا ہے, سر خشک ہو گیا. ہمارا وقت تو یہیں گلی میں ختم ہو جاتا ہے, اور گھر میں اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو استقامت تو وہیں ڈگمگا جاتی ہے. یہی موقع ہوتا ہے جمنے کا, جب ملامت برداشت کرنے کا موقع آئے بس وہی سمجھ لے وجہ کا وقت ہے. ملامت برداشت کرنا, ملامت اندر سے آئے یا باہر سے, یہی موقع ہوتا ہے, یہی موقع ترقی کرنے کا. نہیں گھر والوں کی خبر ہی نہیں ایسے پاگل ہوئے. یہ وجدان ہے, یہ وجدان ہے. یہ جو انگریز ہے یہ نیشنل جیوگرافی جو بناتے ہیں, سالہ سال جنگلوں میں رہتے ہیں, ایک چونٹی کی رفتار اس پہ اتنا, چونٹی کی ایک ایک چال پہ ڈھال پہ, اس کے گھروں پہ ریسرچ کی, چونٹیوں پہ کتابیں لکھتی ہیں, بڑے بڑے والیوم لکھتی ہیں, شیروں پہ, ہاتھیوں پہ, سانپوں پہ, مکڑیوں پہ, سمندر کی دنیا پہ, فضاؤں کی دنیا پہ. یہ وجد ہے, گھر بھول گئے, زندگی بھول گئے, اور بعض سائنسدان لیبارٹریوں میں ایسے گھسے کہ ان کی لاشیں لیبارٹریوں میں ملی ہیں, بس وہیں بوڑھے ہو کے ختم ہو گئے, مر گئے. یہ وجد ہے, یہ دیوانگی ہے. نیوٹن جو تھا شکل و صورت کے اعتبار سے بیچارہ بہت بدصورت تھا اور ہر سال فیل ہو جاتا تھا, اپنی تعلیم میں آگے نہ نکل سکا. ایک دفعہ اس کے اندر وجد پیدا ہوا کہ بس اس کائنات کے نظام کو سمجھنا چاہیے, ایسا کیوں ہوتا ہے. بس اس کیوں نے اس کو جو گھمایا سال ہا سال. سوچتے قدرت نے اسے آگاہی دی اور وہ وجد پہ پہنچا. وجد کہتے ہیں پا لینے کو, اس نے پا لیا. کوئی اللہ کی محبت میں, کوئی کملی والی کی محبت میں, کوئی مدینے والے کے عشق میں, اسی وجد میں آ جائے, بس کام اس کا بن جائے گا. پھر اس پہ جو حالات آئیں, کبھی اندر سے اور باہر سے. ملامت, آج میرے دو لفظ یاد رکھنا, ملامت اندر سے بھی اور باہر سے بھی, دو ملامتیں. اندر کی ملامت وسوسے, شک, شبہ, بے یقینی, بے اعتمادی, اور باہر کی ملامت زمانے کی باتیں, گھر والوں کی باتیں. زمانے کی ایسی ملامت کہ بندہ کہے کہ بس میں کہاں پھنس گیا. جب دو ملامتیں اکٹھی ہوں اور پھر اس کے قدم نہ ڈگمگائیں اور یہ اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ اپنی منزل پہ چلتا چلا جائے. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں, اذان دینے والا اپنی کانوں میں انگلیاں دیتا ہے اور اذان شروع کرتا ہے, دائیں بائیں دنیا جہان کا شور ہوتا رہے, دنیا جہان کی باتیں ہوتی رہیں, وہ اذان پوری کر کے کہتے ہیں کیا بات ہے, اس سے پہلے انگلیاں نہیں نکالتا. اور دو کان اور دونوں انگلیاں, دو ملامتیں. دو کانوں سے مراد دو ملامتیں, ایک کان سے اندر کی ملامت اور دوسرے کان سے باہر کی ملامت. دو کان ہیں اس لیے کہ دو ملامتیں آئیں گی, کبھی اندر کی ملامت, کبھی باہر کی ملامت. یہ دو ملامتیں, ان دو ملامتوں میں جو شخص استقامت سے, مضبوط قدموں سے, طاقتور عزم سے, حوصلے سے, ہمت سے چلتا رہو, بس اس کو وہ منزل ملے گی جو کبھی سوچی نہیں ہوگی. وہ کمال تک پہنچتا ہے. دیکھو پانی نکلے گا نا, 100 فٹ اکٹھا کھودنے سے نکلے گا, 10 فٹ وہاں کھودا, 10 فٹ وہاں کھودا, 10 فٹ وہاں کھودا, 10 فٹ, 10 فٹ کے 10 گڑھے کھود لیں, پانی نکلے گا, نکلے گا. 100 فٹ اکٹھا کھودنے سے, اور 100 فٹ اکٹھا کھودنا ایک بہت بڑی مشقت ہے. پتھر بھی آئیں گے, اس میں چٹانیں بھی آئیں گی, اس میں ریت بھی آئے گی, اس میں تیری کدالیں بھی ٹوٹ جائیں گی, اوپر سے مٹی بھی گرے گی, سب کچھ ہوگا, لیکن تیرا عزم جو ہے وہ پختہ ہو تو پانی نکل آتا ہے. معرفت کے چشمے کا پانی نکالنا ہے اور اس کے چشمے کا پانی پینا ہے. اور چشمہ جو ہے سمندروں نو, دل دریا سمندروں ڈونگے, تو کون دلان دیا جانے ہو. اس معرفت کے چشمے کا پانی پینا ہے اور اس سمندر میں غوطہ لگائے بغیر معرفت کے موتی حاصل نہیں ہوں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اس کے لیے دو ملامتیں ہیں, ایک دائیں کان کی ملامت, ایک بائیں کان کی ملامت. یہ جو اندر والی ملامت ہے نا, یہ باہر والی ملامت سے بڑی سخت ہوتی ہے. اندر 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 کی ملامت, اندر کی ملامت. اس باہر کی ملامت سے بڑی سخت ہوتی ہے. اندر کے وسوسے, اندر کی ملامت, وسوسے, شک, شبہ, بے یقینی. یہ وجدان کی دنیا کا جو راہی ہوتا ہے، میں نے آج وجد کو بھی تھوڑا سا کھولا ہے، اور جو وجدان پانے کے بعد اس وجد کو باقی رکھنے کے لیے جو چیز مطلوب ہے، وہ دو میں نے چیزیں عرض کی ہیں، ایک اندر کی ملامت اور ایک باہر کی ملامت. اگر یہ اس پہ جم گیا پھر یہ چلتا رہے گا، بس چلتا رہے گا، پکا چلتا رہے گا، پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ ملامتیں کرتے تھے مجھ پہ رضی اللہ عنہ. بعض اصحاب صفحہ میں ایسے تھے جو اونچا اونچا ذکر کرتے تھے، اور بعض صحابہ فرماتے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے تو ریاکار ہے. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا، مفہوم ہے ریاکار ہے یہ کیا؟ ملامت، ملامت صحابہ پہ ملامت آئی، اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی ملامت صحابہ پہ آئی جنہوں نے چوکٹ مصطفیٰ کو کی دربانی کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینے والے کی چوکٹ کی دربانی کی، ان پہ ملامت آئی، صحابہ پہ ملامت آئی، بڑے بڑے صحابہ پہ ملامت آئی، ان پہ انگلیاں اٹھیں، ان پہ باتیں آئیں، لیکن انہوں نے برداشت کیا. آپ حیران ہوں گے، ہائے ہائے، میں ایک بات بتاؤں، حضرت خواجہ عثمان صاحب رحمت اللہ علیہ، خواجہ سراج صاحب فرماتے ہیں موسیٰ زئی شریف کے درویش، میں ایک دفعہ اپنے مرشد کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، داڑھی کے بال کبھی یوں کرتا تھا، کبھی یوں کرتا تھا، کبھی یوں کرتا تھا. فرمایا اٹھے اور کھینچ کے تھپڑ مارا. فرمایا تو ہمارے سامنے بیٹھتا ہے اور جو تجھے داڑھی سے کھیلنے کا خیال کیسے آ گیا؟ تیرا تو وجدان ایسے ہوتا مرشد سے حاصل کرنے کا، تجھے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہ ہوتا. تجھے کیڑے کاٹ جائیں یا تجھے بچھو کاٹ جائے، تجھے چونٹی کاٹ جائے، تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو داڑھی سے کھیل رہا ہے. تیری محبت بھی کچی، تیرا عشق بھی کچا، تیرا وجدان بھی کچا ہے. اور میں وہ تھپڑ کیا تھا، وہ میرے دل کے 313 دریچے کھول گیا، میرے دل کے 313 دروازے کھول گیا. مرشد کی ڈانٹ اور سزا جس کو مل جائے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہوتی، اگر کوئی سعادت سمجھے تو، اپنی توہین نہ سمجھے. اور بعض اوقات سزا میں اور ڈانٹ میں وہ ملتا ہے جو بڑے بڑے چلوں میں نہیں ملتا. تجھے تو داڑھی سے کھیل رہا، وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ میرے مرید کا نقصان ہو رہا، اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت پیر فضل علی قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرید کے ذمے لگا دیا ایک کام. ایک دفعہ دیکھا تو اس نے اپنے، اسے محسوس کیا، اس کی چال میں محسوس ہوا کہ اس نے بوجھ سمجھا ہوا ہے. اسے بلایا، کہنے لگا فقیرہ تو نے اپنے آپ کو مجھے میرے حوالے کیا ہے کچھ بنانے کے لیے، تو معالج دیکھتا ہے اس کو کون سی دوا موافق ہوگی، کڑوی، پھیکی، گولی، کیپسول، ٹیکہ، سرجری، کون سی دوا موافق ہوگی؟ ڈاکٹر دیکھتا ہے نا، سب کو ایک دوا ملتی ہے کیا؟ تو فقیرہ ہم نے تجھے یہ خدمت ذمہ لگا دی ہے، اس کو سعادت سمجھے گا تو اس خدمت کے ذریعے تجھے بہت بڑا مقام ملے گا، ورنہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اگر تجھے یہ علاج تیرے موافق نہیں ہے تو فقیرہ تجھے اجازت ہے کہیں اور چلا جا، ہمارے پاس تیرا یہی علاج ہے. وہ کہنے لگا وہ مرید, بس وہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی, اور اس کے بعد میں نے اس خدمت کو جو ساتھ تک سمجھا اور واقعی مجھے جو ملا پھر اس خدمت کے ذریعے ملا. کسی کو فرماتے تھے یہ چلا کر, کسی کو فرماتے تھے کونے میں ذکر کر, کسی کو نہ ذکر بتاتے تھے نہ چلا بتاتے تھے نہ تسبیح بتاتے تھے, کوئی خدمت بتا دیتے تھے. کیوں؟ اس کا علاج, اس کا حال, اس کی تربیت, اسے وجد اسی چیز میں ملے گا. کس کو کہاں سے ملے گا, کس کو کیسے ملے گا, وہ معالج جانتا ہے. کیا خیال ہے؟ لائن لگی ہو مریض کی, ڈاکٹر صاحب کو ایک ہی دوائی دیتا ہے, اگر وہ ہمیں ہمارا معالج ہمیں کوئی دوائی دے دے تو اس دوائی پہ اعتراض کرتے ہیں یا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ شافی والکافی کہتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ علاج میں اگر معالج پہ اعتماد نہ ہو تو سونے کی بنی ہوئی ہیروں کی بنی ہوئی دوائی بھی دے تو فائدہ نہیں ہوگا, اور علاج میں اگر معالج پہ اعتماد ہو تو مٹی اور خاک کی چٹکیاں بھی اٹھا کے اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. مرشد پہ اعتماد علاج کی دنیا میں پہلا اور آخری سبق ہے, پہلا اور آخری سبق ہے. اور اعتماد کو کھونے کے لیے دو چیزیں آئیں گی, اندر اور باہر کی ملامت. تو ہم نے وجد کی دنیا میں جانا ہے. آج کا سبق پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کی قبر کو کروڑوں نور سے بھر دے, انہوں نے جو سبق دیا ہے کشف المحجوب کا وہ یہ سبق ہے کہ وجد اور حال, اور وجد اور حال یہ ہے کہ بس جو یندہ یا بندہ پھر جب پیچھے پڑ گیا تو پا لیتا ہے. یہ وجد اور یہ حال ہے. میرے دل میں تھا کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا, جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا, پس پردہ سن کے تیری صدا میرا شوق دید جو بڑھ گیا, مجھے اس طرح بے کمال تھا یہی وجد ہے یہی حال تھا. ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا, اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا, جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا یہی وجد تھا یہی حال تھا. اس منزل پہ پہنچنا ہے, اس منزل پہ پہنچنا, اس منزل پہ پہنچنا. جب یہ منزل پہنچیں گے نا, بعض درویش بالکل ان پڑھ ان پڑھ پہاڑوں پہ رہتے ہیں مرشد, اور ایک چشمہ دور تھا, سارا دن خدمت کرتے تھے, سارا دن خدمت کرتے تھے آنے والے مہمانوں کی, لنگر کی, ان کے جوتے ان کے پخانہ اٹھا کے جنگل میں پھینکنا, سارا دن خدمت. رات کو کدال لے کے نا اس چشمے سے ایک نہر بناتے تھے, بڑی دور پہاڑوں سے بناتے رہے بناتے رہے, روز کھودتے تھے رات کو, دن کو خدمت رات کو اس کدال سے. کئی سال کی محنت کے بعد اس چشمے کا رخ بدلا, رخ بدلنے کے بعد ایک دفعہ مرشد نے جو دیکھا کہ وہ ان کی خانقاہ میں جو ہے پانی ہے چشمہ. یہ کیا پانی کہاں سے؟ اس نے کہا حضور خادم نے پانی کی ترتیب تھوڑی سی آپ کی, کیسے پانی ہمارے ہاں کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا حضور وہ چشمہ تھا نا دور وہاں, تو یہ غلام پر پانی بھرنے جاتے تھے, آنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی, تو میں نے کہا بس آپ کی خدمت میں ہوں, تو دن کو خدمت کرتا تھا, رات کو کدال سے جو ہے وہ میں کھودتا تھا پہاڑوں کو, اور کھودتے 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 کئی سال کی محنت کے بعد چشمہ میں نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا. بس بس ایک بجلی سی پہلے کوندی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلوں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. بس یہ خدمت جو ایسی لگی اللہ جل شانہ نے, وہ کہتے نا شالا تجھے کوئی نظر لگ جائے, نظر بری بھی لگتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے. اور بری نظر جو ہے نا وہ بھی اچانک لگتی ہے اور اچھی نظر بھی اچانک لگتی ہے. یہ بھی بتا دوں, مجھے ایک بندہ کہنے لگا مجھے اچھی نظر لگا دیں, میں نے کہا جا لگتی اچانک ہے, لگائی نہیں جاتی لگتی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی اچھی نظر لگا دیں, آپ سے سنا تھا نظر بری بھی لگتی ہے اچھی بھی لگتی ہے, نظر لگا دیں, میں نے کہا دیوانہ اچانک لگتی ہے. اور ایسے لگتی ایسے ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا, ایک ہے دعائیں لینا اندر سے نکلوانا, اور جو اندر کی دعائیں نکلتی ہیں نا وہ ایسے ہی ہے. اس طرح محنت, اس طرح مجاہدہ, اس طرح خدمت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اندر سے دعائیں نکلتی ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ایسے نظر لگتی ہے, بس وہ نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ کھا جاتی ہے. جیسے نظر بد کھا جاتی ہے نا اس طرح اچھی نظر بھی کھا جاتی ہے. نظر بد جسم کو کھا جاتی ہے اور اچھی نظر بری دنیا کو کھا کے اچھی دنیا کو سامنے لاتی ہے اور پھر دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے, دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے, دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. پر اچھی نظر لگ گئی اس درویش کو, اچھی نظر لگ گئی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب آپ بعض اوقات کئی ہفتے دنیا سے لا تعلق ذکر الہی میں مشغول ہوتے تھے, اور وجدان میں اور مراقبے میں اور تسبیح, جب ان کا انتظار لوگ کئی دن کرتے تھے گلیوں میں بیٹھ کے کہ شیخ ایسے نکلے اور پہلی نظر ہمیں لگ جائے. کئی دن انتظار کرتے تھے. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایسے نکلے اور ایک کتے پہ نظر پڑ گئی, اچانک نظر پڑ گئی. بس وہ کتا جہاں بیٹھتا تھا دوسرے کتے با ادب اس کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے. ہاں لوگ کئی دن دن رات گلیوں میں ان راہوں میں پڑے رہتے تھے. ایک دفعہ بندہ کہنے لگا کہ میں حضرت کے ہاں گیا تو رات کو جاؤں تو فجر کی نماز سے پہلے کوئی آئے تو روشنی ہو جائے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو ایک بندہ تھا. پتا چلا کہ ایک دفعہ حضرت تشریف لا رہے تھے, وہ اچانک موڑ پہ سامنے آیا گلی کے, وہ آمنے سامنے جو ہوا شیخ کی جو اچانک نظر اس پہ لگی, اب اس کے اندر نور ہی نور ہے. یہ نظر اچانک ہوتی ہے. اور ملتی اس کو ہے جس کے اندر وجد ہوتا ہے, اور وجد اسے ہوتا ہے جو دیوانگی کی حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے, اور دیوانہ وہ ہوتا ہے جو ساری ملامتوں سے نکل کے بازی لے جاتا ہے. ہاں دیوانے کو ملامتیں نہ ملیں نا, اگر ملامتیں نہیں ملی پھر دیوانہ نہیں ہے. اگر ملامتیں نہیں ملی پھر دیوانہ, اندر اور باہر کی ملامت ہے پھر وہ دیوانہ نہیں ہے, پھر وہ فرزانہ ہے. فرزانہ کسے کہتے ہیں؟ عقل مند, عقل کو لے کے چلنے والا. زمانے کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے سب کو, میں بھی کہتا ہوں سب کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن بعض دیوانگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بڑی ملامتیں سہنی پڑتی ہیں, سننی پڑتی ہیں. یہ ہے وجد, یہ وجد ہے, اور یہ حال ہے. اس کا ذرہ جس کو نصیب ہو جائے خوش قسمت ہے, اس کا ذرہ جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ہے. مجھے بھی ہو جائے, آپ کو بھی ہو جائے. جیسے میں نے ابھی درس میں بتایا نا کہ چاچا بھورل مر گیا, اسی ایک دو دن پہلے استاد عبد المالک صاحب بھی فوت ہوئے. اچانک دو جھٹکے لگے مجھے, تو چاچا بھورل کی ساری پچھلی 40 سال کی بلیوں کی کہانی مجھے یاد آئی کہ چاچا بھورل شہر کے ایک کونے سے چلتا تھا, پرانے بوٹ پہنے ہوئے, بڑے جوگر پہنے ہوئے, پرانے سے اور بدن سے بدبو اور مرغیوں کی وہ سریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ مرغیوں کا وہ لیے ہوئے, اور ہر کونے میں جاتا تھا چاچا بھورل, اور بلیاں انتظار کرتی تھی, او چار پانچ چھ کلومیٹر کہاں تک چاچا بھورل سفر کرتا تھا اور وہ بلیوں کی خوراک ڈال کے آتا تھا. ایک چاچے بھورل کی 40 سال کی وہ کہانی, وہ چیپٹر ختم ہوا پچھلے جمعے غالباً اس سے پچھلے. اور ایک استاد عبد المالک صاحب کا جب آیا مجھے کہ وہ فوت ہو گئے, فوراً مجھے ان کے والد مفتی واحد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کہانی سمجھ آئی. استاد نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ابا جی میرے بس گئے تو انہیں کیا واحد بخش مر گیا ہے, پتہ نہیں ہے 16 سال سے واحد بخش کے نہ خط نہ پتہ کچھ بھی نہیں, واحد بخش مر گیا. اور واحد بخش مر کے پھر جو زندہ ہوا آج تک زندہ ہے, قبر جنہ دی جیوے ہو گئے. میں اپنے دوستوں کو لے گیا تھا ان کی قبر پہ فاتحہ کے لیے. کون کون گیا تھا؟ آپ تھے اور کون تھا میرے ساتھ؟ مفتی واحد بخش صاحب کی قبر پہ کون گیا تھا؟ آپ بھی تھے, آپ بھی تھے. ان کی قبر پہ لے گیا. میں نے کہا یہ بندہ وہ ہے جو مر کے زندہ ہوا. گھر والوں نے کہا مر گیا. ہاں منزل ایسے ملتی ہے, راہیں ایسے ملتی ہیں. دیوانوں کو منزل ملتی ہے جو ملامتیں سننے اور سہنے والے ہوں اور ملامتوں کی پرواہ نہ کر کے منزل پہ چلنے والے ہوں, یہ ہے منزل, یہ ہے وجد. اس وجد کے راہی تو بنیں, پہلا قدم تو اٹھائیں. ڈرتے کیوں ہیں؟ چلیں تو صحیح. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے طے کر رہی ہے میں نے اداکار بننا ہے, میں نے گلوکار بننا ہے. میرا باپ مجھے مارتا تھا, کمرے میں بند کر دیتا تھا. ایک دفعہ مارا, سر پھاڑ دیا, خون تھا, ماں چھڑواتی نہیں تھی, ماں کو شروع ہو جاتا تھا, ماں مارتی, ماں کو مارتا تھا. تو نے گانا نہیں, میں نے طے کیا میں نے گانا ہے. گھر سے نکال دیا, مارتا تھا مجھے, ذلیل کرتا تھا. میں نے کچھ بھی نہیں, آج میں بہترین گلوکار ہوں, میں گاتا ہوں. مارے ملامتیں سب, لیکن ایک وجہ تھا اس کے اندر, ایک دیوانگی تھی, اور اس نے پا لیا. اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے, اور یہ مراقبہ بھی وجد ہے. اس کو بھی کبھی سمجھیں, اس میں بھی کبھی کھوئیں, اس میں بھی کبھی اپنی دل کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کوشش کریں. کبھی سوچیں تو صحیح, اس مراقبے میں کبھی کھوئیں. بڑی انوکھا, بڑی انوکھی لذت والی چیز ہے یہ لذت آشنائی. ویسے بھی انوکھی چیز ہے, کیا خیال ہے؟ انوکھی نہیں ہے لذت آشنائی؟ انوکھی ہے. اور مراقبہ تو لذت آشنائی کی آخری چیز ہے, اس سے تو جو لذت ملتی ہے, سبحان اللہ. تو مراقبے میں اپنے آپ کو کھپائیں, تھوڑا سا وقت روز دے دیا کریں, 5-10 منٹ دے دیا کریں. پہلے ایسی عادت بنے گی, پھر عادت عبادت بن جائے گی. پہلے عادت بنے گی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا تو کہنے لگے پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک گلوکار جو ہے, ایک گلوکار اس کا بیٹا جو ہے وہ گا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھے. عطا اللہ عیسیٰ خیل, کہنے لگا بیٹا اس کا نام سامل ہے غالباً, کہنے لگا وہ گا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھے. تو پوچھا کیا خیریت تو ہے؟ کہا کہ میری ساری زندگی کی محنت میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا اتنا اچھا گاتا ہے. میں نے ساری زندگی بیٹے پہ محنت کی کہ میں نے اپنی گائیگی میں نام پیدا کیا ہے تو میرا بیٹا بھی نام پیدا کرے. ایک بات بتاؤں, کبھی توجہ بھی لے لیا کریں. اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں توجہ بڑا کام کرتی ہے. کیا کہانیاں سناؤں توجہ کی. ہمیں تو عاشق ملتے ہیں گلی میں, میرا گلی میں انتظار کرتے ہیں. اگر میں نے بات ان کی سن لی, آدھا پونا گھنٹہ انہیں دے دیا, یہیں کھڑے کھڑے انہیں ٹائم دے دیا تو زندہ باد پیر صاحب, زندہ باد. اگر نہ دیا تو مردہ باد. توجہ توجہ. ایک صاحب تھے, ہم ان سے ملنے کے پہلے موچی دروازے میں بازار صدا کارا میں رہتے تھے. وہ باغڑیاں سے آگے کر کے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے. کہنے لگے میرا بیٹا گاتا ہے, اس کی کیسٹ باقاعدہ. کہنے لگا پھر اس کے گانے میں جو ہے کمی آئی, میں نے اپنی گردن گلا اس کے گلے پہ ملا. میں بھی گاتا ہوں, گاتا تھا, بوڑھا فوت ہو گیا ابھی. میں نے اپنی گردن اس کی گردن پہ ملی. جب میں نے اپنی گردن اس کی گردن پہ ملی تو بس پھر یہ بہترین گلوکار بن گیا. یہ توجہ کو کام کرتی ہے, آپ کو کیا بتاؤں. آخری جب الوداع تھی نا, میری حضرت تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ جنت البقیع میں قبر کے لیے, اور مجھے خدمت سونپی. وہ ایک منظر تھا, میں نے ایک دو دفعہ بیان کیا, زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, دل ساتھ نہیں دیتا. تو آخری وقت میں ملاقات کی, سب سے مسافہ فرمایا تو مجھے پکڑ کے اپنے گلے لگایا. بہت دیر تک گلے لگائے تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت کے آنسو گر رہے ہیں, اور بہت دیر تک گلے سے لگائے رکھا, اور آخر میں تھوڑا سا بھینچا اور فرمانے لگے اچھا طارق, ہم نے کوئی خیانت نہیں کی, جو امانت تھی منتقل کر دی. کچھ توجہ بھی حاصل کریں, میں بھی کروں, آپ بھی کریں, میں بھی محتاج ہوں. کوئی توجہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. دیوانوں کو ملتی ہے, دیوانوں کو سال ہا سال چلتا رہا عشق سے, سچائی سے. مرشد کو دھوکہ نہیں دیا, چلتا رہا. اور بعض اوقات مجھ جیسا بندہ نااہل ہو, دو نمبر ہونا اگر, اور یہ چلنے والا ایک نمبر ہونا, اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, اللہ غیب سے اس کو دے دیتا ہے. یہ ایک نمبر, حکیم طارق جیسا مرشد دو نمبر, اس کی طلب ایک نمبر, اس کی چاہت ایک نمبر, اس کا وجدان ایک نمبر, اس کا وجد ایک نمبر. چلتا رہا سال ہر سال خلوص سے, بس رحمت الہی کو پھر جوش آتا ہے, پھر رحمت الہی موجوں پہ آتی ہے. پھر تو وجد دکھاتے ہیں, پھر اللہ کی رحمت کو وجد آ جاتا ہے خود. پھر اللہ کہتا ہے اتنا خلوص سے, دل سے یہ چل رہا, اس کو ملا نہیں, اس لیے فرمایا جو بندہ ساری زندگی اخلاص مانگتا رہا کوشش کرتا رہا اور ساری زندگی مخلصین میں نہیں اخلاص اسے نہیں ملا, فرمایا مرنے سے پہلے اللہ جل شانہ پہلے اسے اخلاص دیں گے, پھر روح نکالیں گے, پھر موت دیں گے. ایک نمبر بن کے یہ مخلص بن کے چلتا رہا مخلص بن کے چلتا رہا. اور جس کے لیے خدمت کرتا رہا مجھ جیسے کے لیے وہ دو نمبر تھا, اللہ اس دو نمبر کو بھی دیکھتا رہا, اللہ ایک نمبر کو بھی دیکھتا رہا. اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے, یہ تو خود ہی دو نمبر تجھے کیا دے گا, تو نے میرے لیے کیا تھا, چلا پھر میں تجھے دوں گا, پہلے ہی تو میں نے ہی دینا تھا, اس نے دینا ہی کہاں تھا. اس لیے جو کہتے ہیں نا جتنی خدمت کرنی ہے کچھ نہیں ملے گا, وہ دیوانے ہیں. ان سے کہہ دو خدمت کرتے رہو. ہمارے یہاں ایک بندہ خدمت کرتا تھا, اس کی وہ چھوڑ گیا, اس کی نشست پہ دوسرا آ کے بیٹھا, اس نے بہت باتیں کی, میں صرف ایک بات کہتا ہوں. اس کو کہتا ہے تو نے یہاں خدمت جتنی کرنی ہے کر لیں, کچھ نہیں ملے گا یہاں سے. ہاں ہمارے دفتر میں خدمت کرتا تھا, دفتر میں خدمت کرتا تھا, اور اس کے ساتھ فقیر نے محبت کی انتہا کی, وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک. اس کی نشست پہ دوسرا آ کے بیٹھا نا تو باتوں باتوں میں کہنے لگا اسے جتنی تنہیں کرنی ہے کر لیں, یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. اور پھر جگہ جگہ بھی اور بہت سی باتیں کی, اور قدرت کا نظام یوں گھومتا رہا. اس کا ککھ نہیں بچا, بچنا کیسے تھا, ابھی اور بھی نہیں بچے گا. کیوں؟ بعض اوقات بعض کے لیے بد دعائیں نہیں کی جاتی ہیں, اس کو تسبیح خانے کی بد دعائیں خود بخود لگ جاتی ہیں اور اس کا تعاقب کرتی ہیں, اس کے تعاقب اب بھی کر رہی ہیں. بس اتنی بات کافی سمجھدار کے, اس کا تعاقب اب بھی کر رہی ہیں. دعائیں بھی تعاقب کرتی ہیں اور کرتی ہیں, کیسے نہ کریں. کعبے کی نیکی بھی بڑی اور گناہ بھی. یہ خدا نہ خواستہ کعبہ نہیں ہے, خود میں مثال دے رہا ہوں, کہیں اس مثال کو ادھر نہ لے جانا. کعبہ کعبہ ہے اور کائنات میں ایک ہی جگہ ہے. سے تو میں دو نمبر اور اس کا خلوص ایک نمبر, یہ پائے گا, کیوں نہ پائے, وہ تو مولا عرشوں سے اس کو دیکھ رہا, نہیں دیکھ رہا اللہ اس کے خلوص کو, اللہ نہیں دیکھ رہا اس کے درد کو, اس کے غم کو, اس کی سوچ کو, اس کی چاہت کو, اس کے وجدان کو, اللہ نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا. اور اللہ اس کو دیتے ہیں. اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں حلقہ کشف المحجوب سنا کرو, یہ باتیں نکلتی ہیں اندر سے میرے. آپ نے محسوس نہیں کیا کشف المحجوب کے حلقے میں باتیں میری اور ہوتی ہیں, جمعرات کے درس میں باتیں اور ہوتی ہیں, یہاں لے جا میرا اور ہوتا ہے, اندر سے نکالی جاتی ہیں. بے ساختہ میں بول رہا ہوتا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں میں. میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی, یہ میں سچ ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں, حضرت رحمت اللہ علیہ سے کشف المحجوب پڑھی تھی, اس کے بعد نہیں پڑھی. یہ کتاب میرے پاس نہیں ہوتی, یہ ہفتے کے بعد مہینے کے بعد یہ دفتر والوں کے پاس آ کے رکھ دیتے ہیں سامنے. میں اس سے پہلے کوئی تیاری نہیں کر کے آتا, وہ حضرت سے پڑھی تھی. لیکن بس جب میں بیٹھتا ہوں کچھ ایک طاقت ہوتی ہے روحانی جو آ کے میرے سامنے وہ سارے اسباق کھولتی چلی جاتی ہے, محض اللہ کے فضل سے. ذالک فضل اللہ, اندر سے کھلتے چلے جاتے ہیں وہ سارے دریچے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ چلنے والے روح کی دنیا کا سفر کرنے والے ہیں, وہ اگر حلقہ کشف المحجوب میں شامل نہیں ہو سکتے, سنا ضرور کریں کسی بھی ذریعے سے. اللہ مجھ پہ آپ پہ یہ راہیں کھول دے. اللہ مجھ پہ آپ پہ یہ برکتوں کے دروازے کھول دو. ایک گھرانہ ایسا ہے لاہور میں, اب بھی اس گھر سے روٹی کھاتا ہوں, مانگ کے کھاتا ہوں, اور یہاں بھی تسبیح خانے کی دعائیں اس گھرانے کے پیچھے, ان کی نسلوں کا تعاقب کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے, کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں. بس وجدان سے چلتے جائیں, اللہ سے مانگتے جائیں, مجھے دیکھ کے نہ چلنا. میں تو اپنے آپ کو ایک نمبر کہیں کہاں رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو کہاں کہا ہے میں ایک نمبر. میں بیٹھ کے نا بعض وقت اللہ سے کہتا ہوں, مولا مجھے بہت سارے لوگ, چند لوگ ایک نمبر کہتے ہیں, تو خود ہی تو کہتا ہے میرے بندے تو تھا تو دو نمبر لیکن چند لوگ تجھے ایک نمبر کہہ رہے تھے, جا تجھے میں نے ایک نمبر کر دیا. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, حدیث میں آتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دو نمبر تھا, کچھ لوگوں نے کہہ دیا ایک نمبر ہے, چلو جا پھر میں نے تجھے ایک نمبر میں شامل کر دیا, شمار کر دیا. یا اللہ مجھے کچھ لوگ ایک نمبر کہتے ہیں, تو اللہ تو خود ہی تیرے حبیب کا فرمان ہے, مفہوم ہے مولا, پھر تو ان کی لاج رکھ لے, ایسا کر دے. تیرے لیے کون سی دیر ہے, تیرے لیے کون سی دیر. تو پل میں جائے تو کیا سے کیا کر دے. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. تو بات کر رہا تھا مراقبے کی, پھر میں موضوع سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. مراقبے کی بات کر رہا تھا, تو مراقبے میں ڈوبا کریں, مراقبے میں گھوما کر, مراقبے کو وقت دیا کر, اور مراقبے میں محنت کیا کر. ہاں, اور اگر کچھ سیکھنا ہے نا, ایک بات بتاؤں, کچھ پانا ہے نا, تو یہ کشف الماجوب کی جو مجالس ہیں انہیں بار بار سنا کریں. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, جیسے پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی ہم کشف الماجوب میں پڑھا نا, کہ میں اپنے ہر مرید کو کہتا ہوں میرے ہر مرید کے پاس یہ کتاب ہو. ابھی سنا نا ہم یہ کشف الماجوب, میرے سامنے پڑی, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح میری درخواست ہے کہ جو کچھ پانا چاہتا ہے وہ کشف الماجوب کے حلقے کے جو درس ہیں نا, انہیں بار بار سنیں, بار بار سنیں, سنیں وہ کو بار بار سنیں, پھر سنیں, پھر سنیں, پھر سنیں, پھر سنیں. تو مراقبے پہ محنت کریں, مراقبے پہ جان ماریں. اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ضائع نہیں کرتا. تو اللہ کے لیے اپنے تن من دھن کو متوجہ کرے اور اللہ تیری محنت کو ضائع کر دے, ہے ایسا ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, بڑا کریم مولا ہے, بڑا کریم مولا, بڑا کریم مولا. تو مراقبے پہ محنت کریں. عرش الہی سے نور, بس سادے سی توجہ شروع کریں, پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا ہوں اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, سادہ سی اتنی سی نیت ہی کر لیں, پھر جو انشاءاللہ توجہ بڑھاتا ہے پھر اس کے لیے اسباب بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اتنی سی مشق کر کے بیٹھ جائیں, روز بیٹھ جائیں, روز بیٹھ جائیں, روز بیٹھ جائیں. کمپیوٹر کے سامنے روز 10 منٹ دیا کریں, ایک وقت آتا ہے کیا ہو جاتا ہے نا. موبائل کو روز وقت 10 منٹ دیں, روز 10 منٹ, روز 10 منٹ دیں, ایک وقت آتا ہے کیا ہو جاتا ہے. ایسے مراقبے کو روز 10 منٹ دیں, بس دیں صحیح, ایک وقت آئے گا کھڑکی کھلے گی انشاءاللہ 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 کھڑکی کھلے گی. وقت تو دیں اور دیں روز. اولیاء کرام جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں اولیاء کرام, وہ ان کی ولایت کا جو بہترین ستون ہے نا وہ مراقبہ ہے. ولایت کے جتنے بھی ستون ہیں جن پہ ولایت کی عمارت کھڑی ہے ان میں سب سے بیسٹ ستون جو ہے وہ مراقبہ ہے. اور ستون بھی ضرورت ہیں لیکن مراقبہ ایک بہترین ستون ہے ولایت کا. سبق چلتے جائیں گے اللہ سکھاتا چلا جائے گا. دیکھو جو اللہ کے لیے چلتا ہے نا پھر اس کی غیب سے اللہ خود تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے اب مراقبہ کرتا ہے.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. حلیم الکریم عفوا کریم 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 یا 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 کریم. وصلی اللہ علی النبی الکریم 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 نبی الکریم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. 10 منٹ تک انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی, فوراً تیاری کر لیں.